نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما محترم حضرات میرا بیان اللہ کے ذکر پر چل رہا ہے جس کا اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے ذکر کرنے والے خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ان کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے. اسی ذکر سے متعلق بہت سی چیزیں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. آج مجھے اس سلسلے میں یہ بات عرض کرنا ہے کہ ذکر اللہ کا جو مطلب میں پہلے بیان کر کے آیا ہوں وہ تو مراد ہے ہی, لیکن ذکر اللہ کی بہت سی قسمیں ہیں. سب سے بہترین, سب سے اعلی قسم نماز ہے. یہ نماز جو صحیح طریقے سے پڑھی جائے, خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو یا سنت ہو, یہ ذکر اللہ میں سب سے اونچی چیز. جیسا کہ گزشتہ مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ اقم الصلاۃ لذکری, قرآن نے فرمایا ہے کہ تم نماز پابندی سے پڑھتے رہو میرے ذکر کے لیے اور میری یاد کے لیے. تو قرآن کریم نے نماز کو ذکر کے اندر داخل فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل, سب سے اعلیٰ قسم کی عبادت قرار دیا. نماز پڑھنے والے پابندی سے وہ یقیناً اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں, اور جس قدر وہ اس کے اندر کثرت کرتے رہیں گے کہ نوافل بھی پڑھتے رہیں اور غیر موقع سنتیں بھی پڑھتے رہیں تو اس کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور کثرت حاصل ہو جائے گی. اسی طریقے سے وہ تمام عبادات جو بندوں پر اللہ تعالیٰ نے لازم فرمائی ہیں وہ بھی ذکر کے اندر داخل ہیں. روزہ کوئی شخص رکھتا ہے تو وہ بھی ذکر کے اندر داخل ہے. حج کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ذکر ہی ذکر ہے, جیسا کہ حاجی حضرات جانتے ہیں کہ احرام باندھنے کے وقت سے لبیک شروع ہو جاتی ہے اور وہ ذکر ہے, اور آخر تک یعنی جب تک وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں اس وقت تک اس کے اندر مشغول رہتے ہیں لبیک میں, اور اس کے بعد پھر دوسرے اذکار آ جاتے ہیں. قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, اور ایک جگہ فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. حج کے جتنے بھی افعال ہیں ان کو ذکر فرمایا قرآن نے, حالانکہ وہاں پر بظاہر کچھ ہمیں ربط نہیں معلوم ہوتا کہ کنکریاں ماری جا رہی ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں اور عاشقانہ شان سے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, کوئی اس میں ربط نہیں معلوم ہوتا, لیکن ان تمام مناسک کو اور تمام افعال حج کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. لہذا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ذکر جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے بھی ہوتا ہے, اپنی زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے, اور اپنے دل کے ذریعے بھی ہوتا ہے. زبان اور دل سے متعلق میں پہلی مجلس میں بیان کر کے آیا تھا, آج یہ عمل سے متعلق ہے کہ اعمال صالحہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اور مقرر کردہ احکام پر دل سے اور اخلاص سے عمل کرنا, یہ بھی ذکر میں داخل ہے. اب اگر اس ذکر کے اس وسیع مفہوم کو آپ پیش نظر رکھیں تو آپ خود بتا دیجئے کہ کون سا مومن یا کون سی مومنہ ایسی ہوگی کہ جو کثرت سے ذکر کرنے والی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے حکم دیا کہ اذکروا اللہ ذکراً کثیرا, کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور خوب ذکر کرو. تو ذکر کثیر اس طریقے سے آ جائے گا سامنے کہ زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے, دل سے بھی ذکر ہوتا ہے, اعمال سے بھی ذکر ہوتا ہے. خیر یہ تو ایک بات تھی جو اس وقت ذہن میں آ گئی ورنہ میں ذکر کے مختلف اقسام آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا جس کا خلاصہ یہ عرض کر دیا. سب سے بہترین ذکر زبانی ذکر کے اندر تلاوت قرآن کریم ہے, اور اس پر سب کا اتفاق اول سے لے کر آخر تک, اس میں کوئی اختلاف کرنے والا نہیں کہ قرآن کریم سب سے بڑا سب سے عظیم ذکر ہے. ذکر کے تمام قسموں میں سب سے بڑا ذکر ہے, اور یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کی تعریف اور جس کی ترغیب حدیثوں کے اندر بھی آئی. یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے, اور یہ ایسا ذکر ہے یعنی تلاوت قرآن کریم جو انسان کے لیے خصوصاً بندہ مومن اور مومنہ کے لیے یہ دنیا کی مصیبتوں کا بھی علاج ہے اور آخرت میں بھی یہ فائدہ مند ہے. یہ ایسا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یعنی یہ کلام الہی اور قرآن کریم, اس سے بہتر اور کوئی ذکر نہیں. بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, ذکر میں مشغول ہو گیا, اور وہ ذکر ایسا عجیب و غریب ذکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم صحیح طریقے سے تلاوت قرآن کریم کریں, دل کا کیا حال ہوتا ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں. ان کا دل ایسا مسرور ہو جاتا ہے, دل کے اندر ان کے نور محسوس ہوتا ہے, ان کے اپنے دلوں کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے. ایسا سکون محسوس ہوتا ہے کہ جب تک تلاوت میں اپنے صحیح طریقے سے تلاوت میں مشغول رہے گا, دنیا کی کوئی فکر کوئی رنج اس کے اوپر غالب نہیں آئے گا, سب کافور. اور جس قدر بھی وہ اس ذکر کے اندر مشغول رہے گا اس کو اطمینان قلب اور دلی سکون حاصل رہے گا. یہ تو قرآن کریم نے ایک جگہ دعویٰ کر کے کہہ دیا کہ تم لوگ جو سکون دل کو تلاش کرتے پھرتے ہو, ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو کہ کسی طریقے سے زندگی کا سکون حاصل ہو جائے اور کسی طریقے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے, تو تم صرف ایک راستہ اختیار کر لو حاصل ہو جائے, اور وہ راستہ ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا. قرآن کریم نے بڑے دعوے سے کہا اور بڑے پختہ دعوے کے ساتھ کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خوب یاد رکھو اور کان کھول کر سن لو کہ صرف اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. دلوں کا سکون, زندگی کا سکون, دلوں کا اطمینان یہ منحصر ہے صرف اللہ کی یاد, نہ یہ کہ یہ مال و دولت سے حاصل ہوگا, نہ دنیا میں کسی منصب سے حاصل ہوگا, نہ اور کسی دنیا کی نعمت سے حاصل ہوگا, نہ جائیدادوں سے حاصل ہوگا, نہ فیکٹریوں سے حاصل ہوگا. اگر حاصل کرنا ہے دلی سکون تو وہ حاصل ہوگا صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے. یہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے ہی اور کسی چیز سے نہیں, صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اتنے دعوے کے ساتھ قرآن کریم ایک بات بتا رہا ہے جس کے پیچھے اس وقت سے لے کر آج تک کی تاریخی شہادتیں اور تجربہ موجود ہے, کہ جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, کتنا ہی دل بگڑ رہا ہو, بے سکونی ہو, بے چینی ہو, انتشار ذہنی ہو, یا اور کوئی اسی قسم کی مصیبت پڑی ہوئی ہو, بس سب چھوڑ چھاڑ کے دل کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیے. دیکھیے پانچ منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جائیے, دیکھیے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے. ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے دل کے زخموں پر مرہم رکھا گیا, ٹھنڈا مرہم, وہ ٹھنڈک حاصل ہوگی کہ جس کا ادراک وہی کرتے ہیں کہ جو اس پر عمل کرتے ہیں. آج بھی ہمارے بہت سے بھائیوں کے اندر یہ بات ہے، یہ طریقہ رائج ہے کہ جب کوئی مصیبت آئی، کوئی بیمار ہوا یا اور کوئی ایسی ہی افتاد واقع ہوئی، دوڑ پڑے قرآن کریم کی تلاوت کی طرف۔ بس جب وہ تلاوت کے اندر مشغول ہو گئے تو ان کے دلوں کو سکون حاصل ہو گیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دلوں کا سکون اور دلوں کا اطمینان یہ میرے اور آپ کے اور دنیا کے ساز و سامان کے قبضے میں نہیں، دلوں کا سکون صرف اللہ کے قبضے میں۔ جس کو چاہے وہ سکون عطا فرما دے اور جس کو چاہے بے چین کر دے، اور اس نے یہ قانون بنا دیا آپ نے، جو ہمیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ اگر سکون دل حاصل کرنا ہے تو اس پر عمل کرو، سکون حاصل ہو جائے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور تمام یہ افتادیں اور مصیبتیں جو واقع ہو رہی ہیں سب کی سب چھٹ جائیں گی۔ مومن اپنے دل کو پرسکون محسوس کرے گا تلاوت قرآن کریم کے وقت۔ تو تلاوت قرآن کریم ایک ایسا عجیب و غریب اور اکسیر نسخہ ہے کہ جس پر عمل کرنے والے دنیا میں بھی فیض اٹھاتے ہیں۔ بتائیے اس زندگی، دنیا کی زندگی کے اندر مقصود کیا ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے اور ہر ایک کے دل کو کرید کر دیکھیں گے تو بس یہی معلوم ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں جتنی دوڑ دھوپ ہو رہی ہے اس کا مقصود صرف سکون حاصل کرنا ہے، اور کوئی مقصود نہیں۔ اگر کوئی مال و دولت کو حاصل کرنے کے فکر میں ہے تو کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ مال و دولت جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی مجھے سکون حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اقتدار کا بھوکا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ اقتدار حاصل ہونے کے بعد اور کرسی مل جانے کے بعد مجھے سکون حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں، جتنی بھی انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے، آپ ذرا غور کر کے بتائیے، اور اگر اس وقت غور نہیں فرما سکتے تو رات کو غور کیجیے کہ سکون حاصل، سکون زندگی حاصل کرنا مقصود ہے اور کچھ نہیں۔ یہ سکون زندگی، اس سکون زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ کہنا تو نہ چاہیے لیکن عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم جو یہ گناہ آلود زندگی گزار رہے ہیں اور ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، غور کر کے دیکھیں آپ تو ان کا مقصود بھی یہی ہے کہ سکون حاصل ہو جائے۔ دن بھر کی کاوشوں اور دن بھر کی پریشانیوں سے رات کو گھر پر آئے، اب سکون حاصل کرنے کے لیے شیطانی چرخے کے سامنے بیٹھ گئے، کیا یہ مقصود نہیں ہے؟ بتائیے، گناہ آلود زندگی گزارنے کی جو یہ روش چلی ہے اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس راستے سے سکون حاصل ہو جائے گا، دن بھر کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ بالکل وہی تصور ہے کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوباشوں کا تھا، جو ان کے اندر بدماش اور اوباش ہیں اور سکون زندگی وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ تو بعض تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سیر و سیاحت کو اور پوری دنیا کے سفر کو سکون زندگی حاصل ہونے کا سبب بنا لیا، بس وہ اپنے گھر سے نکلے اور بس چلے جا رہے ہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی ان کے سفر کی منزل نہیں، کچھ نہیں، آج یہاں ہیں، کل کو وہاں ہیں، پرسوں کو وہاں، مقصود ان کا صرف اتنا ہے کہ سکون حاصل ہو جائے۔ اور انہیں اوباشوں نے جب دیکھا کہ دنیا میں اتنی پریشانیاں ہیں تو انہوں نے ہیروئن اور دوسرے نشے شروع کر دیے تاکہ اس سے نجات ملے ان پریشانیوں سے اور سکون حاصل ہو جائے۔ کوئی ہپی بن گیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، تو وہ تصور یہاں بھی آ گیا کہ گناہوں کے ذریعے، اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ چنانچہ وہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ انہیں سکون ملا؟ سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے، سکون تو صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، سکون اور کہیں حاصل نہیں ہوگا. چاہے مال نہ ہو, فقیر ہو, لیکن وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, بادشاہ ہے, بلکہ بادشاہوں سے بہتر ہے. اس لیے کہ بادشاہ جتنے بھی ہوتے ہیں یا جتنے بھی اپنے وزیر وغیرہ وزرا وغیرہ ہوتے ہیں, جتنی پریشان کن ان کی زندگی ہے اس دنیا کی, اللہ محفوظ رکھے, ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اتنی پریشان کن زندگی سے, نہ راتوں کو ان کو چین ہے نہ دن میں انہیں آرام, ہر وقت ان ایک ذہنی طور پر یہ پریشان رہتے ہیں. مگر چونکہ بھوکے ہیں اور حوث ہے اقتدار کی, اس لیے اسے پالی. اسی لیے بعض بزرگوں نے اقتدار سے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اقتدار نہ دے, ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی کرسی نہ دے, ذمہ داریاں بہت ہیں. اور کرسی مل جانے کے بعد تو اتنا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ اگر آدمی اس کو سمجھے حقیقتاً تو وہ اس کے قریب بھی نہ جائے. میں نے شاید سنایا تھا, شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے رحمہ اللہ, کہ دو فقیر تھے اور وہ اپنے مانگ مانگ کر زندگی گزارتے تھے, روٹی مل گئی, کھالی نہیں ملی نہ کھائی. اتفاق سے ان میں سے ایک فقیر کو اللہ نے بادشاہ بنا دی, دوسرا اپنے اسی فقیری کی حالت میں رہا. دوسرے نے جو فقیر تھا اس نے سوچا کہ آج کل میرا دوست جو ہے بادشاہ بنا ہوا ہے, چلو اس کے پاس چلو, یہ روز روز جو مانگ کر کھاتے پیتے ہیں زندگی گزارتے ہیں اس سے نجات مل جائے گی. چنانچہ وہ اس کے پاس گیا, بادشاہ کے پاس گیا, اور اس سے پوچھا کہ اب تو بڑی عیش و آرام سے گزر رہی ہوگی. آدمی چونکہ نیک تھا اس لیے اس نے جواب دیا کہ ایسی زندگی تو بڑی پریشان کن زندگی ہے, جب میں فقیر تھا تو مجھے صرف ایک روٹی کا غم تھا, اور جب مجھے بادشاہ بنا دیا گیا تو تمام ملک اور تمام ملک کے رہنے والوں کا غم ہے. اتنا غم کس کو ملتا ہے, اس غم کو پسند کرتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں اقتدار کے. بہرحال تو سکون ہے زندگی ان چیزوں میں نہیں. ایسے ہی جتنا بڑا سرمایہ دار ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی میں انتشار ہوگا, اتنا ہی وہ پریشان ہوگا, اتنا ہی وہ اس قدر کبیدہ خاطر ہوگا جو خودکشی کر لے گا. چنانچہ بعض سرمایہ داروں کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا خودکشی کر لی. کیوں کر لی خودکشی؟ اس لیے کہ پریشان تھے. لیکن کسی اللہ والے کے بارے میں نہیں سنا ہوگا, ذکر اللہ میں جو مشغول ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا, تو اس نے خودکشی کر لی. کیوں کرے وہ خودکشی؟ وہ تو دل کا بادشاہ ہے, اسے تو سکون دل حاصل ہے, اسے تو زندگی کا مزہ آ رہا ہے. اس زندگی کا مزہ سکون میں آتا ہے, یہ شراب کباب میں نہیں آتا, ناچ رنگ میں نہیں آتا, اور اسی طریقے سے دوسری جو وبا ہمارے یہاں پھیلی ہوئی اس سے نہیں آتا سکون زندگی. زندگی کا جو مزہ آتا ہے سکون میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرما رکھی ہے, اور بہت سو کو اس نے عطا فرمائی ہے, کہ وہ ذکر میں مشغول رہتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, اس کے احکام کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں جیسے بھی ان کے اندر طاقت ہے, تو وہ اپنی زندگی کی درازی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور زیادہ زندگی عطا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں لطف آ رہا ہے. زندگی کا اصلی لطف اور اصلی مزہ اللہ والوں سے پوچھی. ہمیں اور آپ کو کیا, ہمیں تو ہوا بھی نہیں رہے گی اس کی. اللہ والوں سے پوچھی کہ اصلی لطف اور اصلی مزہ کیسا ہوتا ہے. بہرحال بات کہاں سے چلی تھی, میں عرض کر رہا تھا کہ مقصود اصلی ہے سکون زندگی, اور قرآن کریم نے دعویٰ کیا ہے, اور بالکل بجا دعویٰ کیا ہے, سچا دعویٰ کیا ہے کہ یہ سکون دل اور اطمینان قلب حاصل نہ ہوگا, اگر حاصل ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کی یاد سے حاصل ہوگا. اسی لیے جو اس نقطے کو اور حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ ہر ایسے موقع پر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتا ہے. ہم نے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کا یہی طریقہ ہے کہ اگر کوئی استاد خدا نہ کرے پڑ گئے اس وقت وہ اللہ کی ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں, یعنی دعا کرتے ہیں, دعا بھی ذکر ہے, دعائیں کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام لے کر کبھی کلمہ پڑھ کر, کبھی درود شریف پڑھ کر, اور کبھی تیسرا کلمہ پڑھ کر, کبھی کچھ پڑھ کر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں. یہ ذکر ہی تو ہے, چنانچہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ ادھر ان کی مانگ اور ان کی دعا بڑھتی جاتی ہے, ادھر سکون دل کے اندر زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کے اندر سکون ہے. قرآن کریم جو سب سے افضل ذکر ہے, سب سے اعظم ذکر ہے, جتنے بھی اذکار آئے ہیں حدیث میں اور قرآن میں, ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا, سب سے بہتر, سب سے افضل اور سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب قرآن کریم کی تلاوت ہے. وہ قرآن کریم کے جس کو ہم نے اپنے گھر سے بھی نکال دیا, اپنے دل سے بھی نکال دیا, اپنی زندگی سے بھی نکال دیا, اور آخر میں آ کر اپنے ملک سے بھی نکال دیا, اپنے اسکولوں سے نکال دیا, کالجوں سے نکال دیا, اپنی تعلیم گاہوں سے نکال دیا. وہ قرآن کریم جب قرآن کریم نکل جائے گا ملک سے, تو یہی کیفیت پیدا ہوگی جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور جب قرآن کریم ملک میں آ جائے گا تو وہ کیفیت پیدا ہوگی جو 1947 اور اس کے بعد چند سالوں تک رہی, وہ کیفیت پیدا ہوگی. قرآن کریم جب تک رہے گا پوری قوم کے اندر اتحاد و اتفاق رہے گا. قرآن کے بغیر اتفاق و اتحاد ہو نہیں سکتا, ناممکن ہے. اور قرآن کریم سے جتنے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی افتراق اور اتنی ہی جماعتیں اور اتنے ہی فرقے اور اتنے ہی یہ کہنا چاہیے سر پھٹبل کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. یہ فیصلہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ قرآن کریم دلوں کا سکون, قلوب کا اطمینان, دنیا کی زندگی میں برکتیں لانے والا, یہ قرآن کریم اور اس کی تلاوت اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کر لانے والی ہے. تو بہت سی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں, میں ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا, بس یہ مختصر سے میں اس کا جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کر لاتی ہے قرآن کریم کی تلاوت, اور برکتوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں ان کو اس گھر میں اور اس دل میں پہنچا دیتی ہے, اس زبان پر پہنچا دیتی ہے جس سے تلاوت کی جا رہی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور بلکہ عمل بھی کیا ہوگا کہ جب کوئی بچہ وغیرہ بیمار ہو جائے تو کسی اللہ کے نیک بندے سے اس پر دم کراتے. وہ جادو تو دم نہیں کرتا, وہ تو قرآن دم کرتا ہے, قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے. بلکہ بعض بیماریاں تو وہ ہیں کہ جس میں دوا اثر ہی نہیں کرتی, صرف قرآن اثر کرتا ہے. جیسے نظر لگ جانے پر دوا اثر نہیں کرے گی. اگر کسی کو نظر لگ گئی, کسی بچے کو یا بڑے کو, نظر بڑے کو بھی لگتی, تو اگر یہ نظر لگ گئی ہے تو پھر کتنی ہی اعلیٰ سے اعلیٰ دوا دے دیجیے اثر نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر کچھ وہ چیزیں پڑھ کر جو حدیث میں آئی ہیں دم کر دیجیے, ٹھیک ہو جائے. بیماریوں کے لیے شفا, پریشانیوں کے لیے دوا قرآن کریم کے تلاوت, اور انتشار ذہنی کے لیے مؤثر اور اکسیر نسخہ. اپنی زندگی کو, اپنی اس دنیا کی زندگی کو اگر اس نہج پر اور اس طریقے پر ہم ڈال دیں, سکون ہی سکون. اور اس سے اگر ہم دور ہو جائیں, اور دور ہوتے جا رہے ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں. اتنی بات جو میں نے عرض کی ہے آپ کے لیے کافی ہے, کیونکہ آپ تمام حضرات لکھے پڑھے ہیں, سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں. بہت دور تک اس سے نتائج آپ اخذ کر لیں گے. جس طریقے سے یہ قرآن کریم ہماری اس دنیا کے لیے برکتوں کا لانے والا, سکون پیدا کرنے والا, بیماریوں سے شفا دینے والا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ کر لانے والا ہے, اسی طریقے سے یہ قبر میں بھی کام آنے والا اور اسی طریقے سے یہ حشر میں بھی کام آنے والا. بلکہ حشر کے میدان حشر میں تو اس کی وجہ سے بڑے اونچے مرتبے ملیں گے, بڑے بلند درجات ملیں گے. تینوں جہان میں, تینوں زندگیوں میں یہ کام آنے والی چیز. بتائیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ذکر اور ہوگا؟ قبر میں یہ کام آئے. جیسا کہ شاید آپ کے سامنے کسی اور جگہ میں نے بیان کیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مردے کو قبر میں لٹا کر لوگ واپس چلے جاتے ہیں, یعنی دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں, تو اس کے قبر کے سرحانے کی جانب سے عذاب الہی نمودار ہوتا ہے تاکہ اس مردے کو اپنی گرفت میں لے لیں. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا کیونکہ قبر تو امتحانات کی جگہ ہے, وہاں قبر بھی اور حشر بھی, یہ سب امتحانات آزمائش ہیں. آزمائش بس شروع ہو گئی اور یہ آزمائش پہلی اور ابتدائی آزمائش ہے, اس کے بعد حشر میں تفصیلی آزمائش ہوگی. تو سب سے پہلے وہ عذاب نمودار ہوتا ہے سرحانے کی جانب سے تاکہ اس مردے کو اپنی گرفت میں لے لے. حدیث شریف میں ہے کہ فوراً قرآن کریم درمیان میں آ جاتا ہے, یعنی وہ قرآن کریم جو بندے نے پڑھا تھا اس دنیا کے اندر, اس نے تلاوت کی تھی, وہ قرآن کریم جس پر اس نے عمل کیا تھا اس دنیا میں, وہ آ جاتا ہے درمیان میں اور کہتا ہے اس عذاب الہی سے مخاطب ہو کر کہ پرے ہٹ, پیچھے جا, ادھر سے میں تجھے راستہ نہیں دوں گا, میں اس کی چوکی داری کر رہا ہوں, اس نے مجھے دنیا میں پڑھا, اس کی تلاوت کی, میری تلاوت کی اور میرے اوپر حتی الامکان اس نے عمل کیا, لہذا وہ عذاب ہٹ جاتا ہے. کہاں کام آیا قرآن کریم بتائیے, خود ہی فیصلہ کیجیے. حشر میں پہنچے گا جب تو یہی قرآن کریم کام آئے. جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ قبر سے جب اٹھتا ہے قرآن کریم پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا, تو اس کا چہرہ چودہویں رات کی چاند سے زیادہ چمک دمک والا ہوتا ہے. سمجھ لیتے ہیں اہل حشر تمام کے تمام کہ یہ آیا قرآن کریم پڑھنے والا, یہ آ گیا قبر سے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا, اور یہیں سے اس کے ساتھ پھر رحمتوں کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کریم جس طریقے سے دنیا میں رحمتوں کا سبب ہے, قبر میں بھی رحمتوں کا سبب ہے اور حشر میں بھی رحمتوں کا سبب. سب سے بڑی رحمت اس کے اوپر یہ آتی ہے جیسا کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ یہ سیدھا جاتا ہے میدان حشر کی طرف, عرش کے سائے میں اس کو جگہ مل جائے. لمبا قصہ ہے لیکن میں اس کو صرف اشاروں میں ذکر کر رہا ہوں. بتائیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ذکر ہوگا؟ سب سے عظیم ذکر قرآن کریم کی تلاوت, جس کو ہم نے چھوڑ دیا, جس کی طرف ہمیں رغبت بھی نہیں ہوتی, جس کو ہم نے ایک دقیانوسی کام سمجھ لیا, جس کو ہم نے ملاؤں کا کام کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اس کے لیے تھوڑیں گے, اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے ہم تھوڑا ہی پیدا ہوئے ہیں, ہم تو اسی ناچ گانے کے لیے اور رنگ رولیوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ بتائیے تو صحیح, مومن ہیں آپ, اللہ پر ایمان ہے, رسول کے امتی ہیں, کیا یہ خیال اور یہ نظریہ درست ہے؟ مومن تو وہ ہے کہ جو اس دنیا میں بھی سکون حاصل کرے, قبر میں بھی سکون حاصل کرے, حشر میں بھی سکون حاصل کرے, اور وہ سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوگا. مومن تو وہ ہے. تو سب سے بڑا اور سب سے عظیم ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت. کتنا ایک مسئلہ اور بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کی تلاوت بغیر وضو کے بھی جائز ہے, لیکن بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں. اگر وضو نہیں ہے اور آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو جتنا یادیں پڑھ لیجیے, ہاتھ نہ لگائیے قرآن. قرآن کریم کو ہاتھ لگانا وضو کے ساتھ جائز ہے, بغیر وضو کے گناہ عظیم ہے. اس لیے کہ قرآن کریم بڑی پاک و صاف, بڑی پاک و صاف کتاب ہے. اللہ کا کلام ہے, اس سے بڑھ کر اور پاکی اور صفائی کس میں ہوگی؟ اور اس کو لانے والے بھی پاک و صاف, اور اس کو پڑھنے والے بھی پاک و صاف. قرآن کریم میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے, فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, فی صحف مکرمہ مرفوع بأیدی سفرۃ کرام بررہ. ان دو مقاموں پر مضمون یہ آیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے نہایت پاک و صاف, نہایت طاہر اور مطہر کلام ہے اللہ. اس کے لانے والے فرشتے بھی نہایت پاک و صاف, جس پر نازل کیا گیا ہے وہ بھی نہایت پاک و صاف ہے, اور اس نے اپنی امت کو دیا ہے, امت بھی اصل کے اعتبار سے پاک و صاف ہے. وہ دوسری بات ہے کہ اپنے آپ کو نجس اور غلیظ بنا لے, وہ الگ ہے, اصل کے اعتبار سے پاک و صاف. لہذا ایک پاک و صاف کلام, مطہر کلام, وہ آیا ہے ان فرشتوں کے ذریعے کہ جو طہارت میں سب سے زیادہ اونچے, نازل ہوا ہے اس ذات پر کہ اس سے بڑھ کر طاہر کوئی ذات نہیں, پاک و صاف کوئی اور ذات نہیں, اور اس نے دیا ہے اپنی اس امت کو کہ جو امت اصل کے اعتبار سے پاک و صاف. ہم نے اپنے آپ کو غلیظ اور نجس بنا لیا, گندا بنا لیا, تو اس لیے قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا تقریباً حرام ہے. البتہ قرآن کریم کی تلاوت بغیر وضو کے جائز, لیکن اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو پھر قرآن کریم کی تلاوت بھی اس کے لیے حرام ہے. غسل کی حاجت کے وقت تلاوت قرآن کریم حرام ہے. دوسرے اذکار جو ہیں وہ تو جائز ہیں, لیکن تلاوت حرام ہے. بس یہی سے فرق معلوم ہو گیا کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کو تو حرام کر دیا, لیکن اگر کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے یہ جائز, الحمدللہ پڑھتا ہے یہ جائز, اللہ اکبر پڑھتا رہتا ہے جائز, لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے جائز ہے, اور دوسرا ذکر کرتا رہتا ہے جو قرآن کے علاوہ ہے وہ جائز ہے, تو معلوم ہو گیا کہ دوسرا ذکر اس مقام پر نہیں جس مقام پر قرآن ہے. یہی بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ قرآن سب سے عظیم ذکر ہے, سب سے اونچا ذکر ہے, اور اس قرآن کریم میں جو برکتیں ہیں تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کی ہیں, ان برکتوں کی طرف نظر کیجئے اور اپنے گھروں کو قرآن کریم کے نور سے منور بنائیے, اپنے دلوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے پاک و صاف کیجئے, اور اپنی زبانوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے بالکل شفاف بنا لیجیے. یہ ہمارے آپ کے اختیار میں, اور اگر قرآن کریم کی تلاوت کی طرف ہم نے توجہ نہ دی تو سمجھ لیجیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. قرآن کریم کو اگر ہم نے نظر انداز کر دیا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا. اب تک تو ہم اپنا برا حشر دیکھتے چلے آ رہے ہیں, قرآن کریم کو نظر انداز کرنے کے بعد ہم اپنا برا حشر دیکھتے چلے آ رہے ہیں, اور مزید اس کے اندر اور زیادتی ہو رہی تو حشر بھی برا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سے وفا کرو, آپ کی اطاعت و فرما برداری کرو. آپ کا تو یہ طریقہ نہیں تھا کہ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, سن رہے ہیں, باجے بج رہے ہیں, یہ طریقہ تو آپ کا نہیں تھا. بے وفائی کر رہے ہیں ہم محمد سے, غداری کر رہے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے علامہ اقبال نے. کہ آپ کے غلام بن جاؤ, سچے غلام بن جاؤ, تو پھر ہم بھی تمہارے ہیں. یہ جہاں چیز ہے, کیا لوح و قلم تیرے؟ اس دنیا کو کیا دیکھتے ہو؟ اوپر آسمانوں پر حکومت کرو گے, دنیا کی حکومت کو تو چھوڑو. لیکن ہم نے کیا کیا کہ محمد سے کی غداری, ہم نے اعلیٰ درجے کی بے وفائی کی. کلمہ اسلام ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ زبان سے, اور اپنے عمل سے تار تار کر دیا اس وعدے کو, بالکل اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ نہیں ہم تیرے غلام نہیں, ہم غلام ہیں امریکہ کے, ہم غلام ہیں انگریز کے, ہم غلام ہیں روس کے, اللہ محفوظ رکھے, ہم غلام ہیں عیسائیوں کے, ہم غلام ہیں یہودیوں کے, ہم غلام ہیں ہندوؤں کے. ہم نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا. کہاں سے آ جائے گی ہمارے اندر, کہاں سے سکون آ جائے گا, کہاں سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے گا, کہاں سے ہماری یہ ذلت و رسوائی دور ہو جائے گی کہ جس کے اندر آج ہم مبتلا. بہرحال اس وقت میں نے صرف اتنا ہی ذکر کیا کہ سب سے عظیم ذکر جو ہے ذکر اللہ و قرآن کریم. اس قرآن کریم کی طرف ہر مومن کو, ہر مومنہ کو اور اپنی اور ان کی اولادوں کو توجہ دینا چاہیے. کیا اس کے اندر کیا مشکل پیش آتی ہے کہ اگر ہر مومن اور ہر مومنہ اور جتنے اس گھر میں بچے ہیں وہ روزانہ صبح کو 10-15 منٹ کے لیے قرآن لے کر بیٹھ جائیں اور پڑھ لیں, کیا مشکل ہے اس میں؟ ذرا آپ بتائیے, غور کر کے بتائیے, کون سی قیامت آ جائے گی؟ کون سا ہمارا مشغلہ ختم ہو جائے گا؟ 10-15 منٹ کے لیے صبح کو یا شام کو بیٹھ جائیں قرآن کھول کر اور پڑھنے, جتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے, ایک رکوع, دو رکوع, ایک پارا, آدھا پارا, پاؤ پارا, کیا مشکل ہے؟ بس یہی ہے کہ ادھر دل نہیں آتا, اس لیے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے ان تمام چیزوں. قرآن پڑھا جائے گا گھر میں, بدروحیں نکل جائیں گی. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر شیاطین نہیں رہتے, بھاگ لیتے ہیں. قرآن کا تازیانہ ان کو لگتا ہے, پھیر نہیں سکتے, اس گھر سے نکل جاتے ہیں جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. شیاطین میں نے کہا یعنی ستانے والی بدرو ہیں, ایک نہیں رہ سکتا اس گھر میں. لیکن ہم اس سے غافل, اور جب بدروحیں آ جاتی ہیں اور پھر ہمارے بچوں کو اور ہمیں پریشان کرتی ہیں تو بھاگے بھاگے پھرتے. نسخہ ہمارے پاس موجود, علاج ہمارے پاس موجود, لیکن کرتے نہیں. تو کیا مشکل ہے حضرت اس کے اندر, ذرا سوچئے اور غور کیجئے اور اس پر نظر کیجئے کہ اگر اللہ رب العزت نے آخرت میں یہ سوال کر لیا ہم سے کہ بتاؤ تم نے قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہیں کی, یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا عظیم سرمایہ ہم نے تمہیں دیا دنیا میں, تم نے اس کی تلاوت کیوں نہیں کی, کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ایک جواب تو یہ ہوگا کہ جی ہم سے پڑھنا نہیں آتا, ہم نے قرآن پڑھا نہیں, اس لیے کہ اس زمانے میں قرآن کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ قرآن میں داخل نہ کرو, قرآن نہ پڑھاؤ بچوں کو, ورنہ 3 سال ان کے ضائع ہو جائیں گے. یہ 3 سال ان قتل گاہوں میں بھیج دو, ان مقتلوں, ان یہ مقتل جو ہیں اسکول کالج وغیرہ ان میں بھیج دو, وہاں ضائع نہیں ہوں گے. یہ جواب اللہ کے یہاں مقبول ہوگا اور یہ معتبر ہوگا یا نہیں, آپ خود جواب دے دیجیے. اور اگر یہ کہا کہ قرآن تو پڑھنا آتا تھا لیکن ہم نے پڑھا نہیں, پھر کیا جواب ہوگا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ میں صرف اس کو حکایت کے لیے کہہ رہا ہوں, قرآن کریم آخرت میں اپنے نہ پڑھنے والے اور اپنے اوپر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں. حدیث شریف کا مضمون بارگاہ خداوندی میں مقدمہ دائر کرے گا. اس وقت جب پیشی ہوگی اس مقدمے میں کیا کہیں گے آپ؟ کون سا ایسا جواب دیں گے کہ جبکہ وہاں سے آزادی اور رہائی مل جائے؟ کون سا ایسا عذر پیش کریں گے کہ جس کو پیش کر کے ہم بالکل نجات پا جائیں؟ آپ ذرا بتائیے. قرآن کریم مدعی ہے, جو اللہ کا پاک کلام ہے, اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے, جس کی بارگاہ میں اس نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ یہ فلاں شخص, اس نے نہ مجھے پڑھا اور نہ اس نے میرے اوپر عمل کیا, لہذا اس کے خلاف میں نالش کرتا ہوں, دعویٰ کرتا ہوں. ایسے موقع پر کیا ہوگا ذرا بتائیے؟ ہم کیا جواب دیں گے اور کون سا عذر پیش کر کے ہم وہاں سے نجات حاصل کریں گے؟ اس مضمون کو ذرا سوچئے. صرف سننے پر ہی کفایت نہ کیجئے بلکہ اسے سوچئے, اور پھر جو کچھ بھی آپ کی عقل رہنمائی کرے اس پر عمل کیجئے. آپ کا ایمان جس چیز کی طرف رہنمائی کرے اس کو اختیار کر لیجئے. سوال تو ہوگا اور ایسے لوگوں پر دعویٰ بھی ہوگا, اب پکڑ کر لائے جائیں گے, بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہوں گے. مدعی ہے قرآن کریم, مدعا رہے وہ بندہ جس نے اس کا حق ضائع کیا. اللہ تعالی فیصلہ کرنے والے, گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو گواہ بھی ہیں وہاں, یہ اپنے کرامن کاتبین گواہ جو ہر وقت ہمارے اعمال پہ لکھتے رہتے, یہ ہمارے ہاتھ پاؤں گواہ, پورا بدن گواہ. اگر جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے منہ کے اوپر اور کہیں گے اس کے ہاتھ پاؤں سے کہ تم بتاؤ. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس میں یہ بیان ہے کہ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے ہم اور حکم دیں گے ان کے ہاتھ پاؤں کو کہ تم بات کرو, تم بتاؤ کہ اس نے کیا کیا. زبان تو جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ دنیا سے جھوٹ لے کر گئی, جھوٹ کے اندر ملوث رہی ہے, نجس رہی ہے, تو وہاں بھی جھوٹ بول دے گی. اب یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے, یہ پورا بدن گواہی دے گا, یہ آنکھیں گواہی دیں گی, یہ کان گواہی دیں گے, اور وہ گواہی خلاف ہوگی. مدعی اتنا زبردست, مدعا علیہ اتنا کمزور, اور فیصلہ کرنے والا احکم الحاکمین, بتائیے ہمارے خلاف ڈگری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ذرا سوچ لیں اسے, رات کو اس پر غور کریں, اس مضمون پر, اور دیکھیں کہ اور پھر آپ کا ایمان جس طرف رہنمائی کرے اسے اختیار کریں. بہرحال سب سے عظیم ذکر ہے قرآن کریم, اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور اس ذکر سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھنا چاہیے. دوسرے تمام اذکار میں اتنا عظیم اجر و ثواب نہیں جتنا قرآن کریم میں, بڑا عظیم اجر و ثواب ہے قرآن کریم کہ کم سے کم ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں نقد, 2 حرف پڑھ لیے تو 20 نیکیاں ملیں, 3 حرف پڑھ لیے تو 30 نیکیاں ملیں. چنانچہ الحمد 5 حرف ہیں, کتنا وقت لگتا ہے الحمد کہنے میں؟ اس نے کہا الحمد 50 نیکیاں ملیں, اس نے کہا للہ 4 حرف ہیں, الحمد للہ کہا 90 نیکیاں ملیں. اتنا عظیم اجر و ثواب اللہ نے اس کا رکھا ہے کہ دوسرے اذکار میں اتنا اجر و ثواب نہیں. اب پھر یہ 10 تو میں نے کم سے کم کہا ہے, ورنہ تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ 700 تک, بلکہ 70,000 تک, بلکہ 70,00,000 تک پہنچتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے, وہ پھر عرض کر دوں گا انشاءاللہ, کہ جو شخص قرآن کریم نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک حرف پر 100 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. الحمدللہ کے اوپر 900 نیکیاں اسے مل جائیں گی، 9 حروف ہیں. اور جو شخص نماز میں بغیر عذر کے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یعنی نوافل، تو اسے ایک حرف پر 50 نیکیاں ملیں گی. لہذا الحمدللہ یہ جو 9 حرف ہیں، 50-50 کے اعتبار سے لگا لیجیے کتنے ہو گئے. فرمایا کہ جو شخص نماز کے باہر باوضو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے باوضو، تو اس کو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملیں گی. اور جو بلا وضو تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. یہ کم سے کم ہے. وہی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اتنے عظیم اجر و ثواب کسی اور ذکر میں ہے تو میرے سامنے لاؤ. اس لیے یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑا ذکر ہے، اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کے سرمایہ کو اس ذکر میں مشغول ہو کر برابر بڑھانا چاہیے. کیونکہ ہم وہاں پر جب جائیں گے تو یہیں سے جو بھیجا ہے وہی ملے گا، دوسری کوئی چیز ملے گی نہیں، نئی چیز نہیں ملے گی علاوہ اللہ کی رحمت کی. باقی جو